يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد
يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا
خلق انصاف عطا علم عمل صدق کرم ابر رحمت یم الطاف و عطا بحر کرم کاشف سر نہاں محرم اسرار حرم شمع ایوان حدوث شمع حیوان حدوث آئینہ بردار قدم سارے اوصاف حسن چومتے ہیں ان کے قدم خواجہ ارض و سما ختم رسول شاہ امم محمد کا گھرانہ ہے در یکتا زمانے میں محمد ہی محمد ہیں سبھی ان کے گھرانے میں ثنائے جعفر صادق بھی توصیف محمد ہے وہی ہے آب تسبیح گوہر ہر ایک دانے میں نہیں ہے فقہ جعفر کچھ سوائے فقہ محمد کے نہیں ہے فقہ جعفر کچھ سوائے فقہ محمد کے مدون جس کو جعفر نے کیا اپنے زمانے میں جہاں میں سر قدرت سے جہاں میں سر قدرت سے جدا گو صادقین آئے مگر یک جاں ہیں دونوں یوم پیدائش کے خانے میں
اللہم صل علی محمد و آل محمد
بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین السلام علیکم محبوب کبریا سلطان دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے باسعادت موقع پر ہم آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک کے عنوان سے یہ اس پروگرام کی آخری کڑی ہے عزیزان محترم جس طرح سے کہ پیغمبر اسلام کی ذات تمام مسلمانوں کے لیے مرکز اتحاد ہے اسی طرح سے آپ کے اہل بیت اطہار بھی تمام مسلمانوں کے لیے مرکز اتحاد ہیں ارشاد نبی ہے کہ وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ مِّنَ الْإِخْتِلَافِ اور آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ طیبہ بھی اس حقیقت کی گواہ ہے کہ تمام مسلمان بغیر تفریق مذہب و ملت آپ کے مادن علم سے فیض یاب ہونے کے لیے آپ کے پاس زانو ادب ٹیکتے تھے اور آپ بغیر تفریق کے ان سب کو علم کے مادن سے انہیں مالا مال کرتے تھے چنانچہ ابو حنیفہ کا یہ فخریہ قول آج بھی گونج رہا ہے کہ لولا السنتان لہلك النعمان یعنی اگر امام جعفر صادق کی شاگردی میں گزرا ہوا دو سال نہ ہوتا تو نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا ہوتا آج کا ہمارا پروگرام رسول خدا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظیم ہستیوں سے مخصوص ہے امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا پروگرام کے اختتام تک ہمارے ساتھ ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام کا اگلا حصہ
يا ياسين
يا خليل الله
يا آمين
يا نجي الله
يا مكين
يا شهيد الله
يا مختار
يا حفي الله
يا طه
يا حبيب الله هيا عباد الله أحباء الله صلوا على النبي
جس طرح رب تبارک و تعالی تمام جہانوں کا رب ہے اسی طرح اس نے اپنے آخری نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس وقت دنیا سماجی انصاف کی بات کر رہی ہے, ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے. ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اگر آج ترقی پسند دنیا ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہے تو 1400 برس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کا عالم تو یہ تھا کہ احادیث طیبہ بتاتی ہیں کہ جانور اور پرندے اپنی فریادیں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, درخت اپنی فریادیں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, اور حضور ان کے مالکوں کو طلب کر کے ان کو تلقین فرماتے تھے کہ یہ جانور بے زبان ہیں, ان سے اتنا کام لو, اتنا ان پر بوجھ ڈالو, اتنی محنت ان سے لو جس کے یہ متحمل ہو سکیں. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. رہی اخلاق اور اقدار کی بات, ایک واقعہ سے فرض کروں گا. حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے ہمارے آقا و مولا کو دودھ پلایا بچپن میں, ان کے دور پرے کے خاندان کے کچھ افراد جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے گزر رہے تھے, انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم حضرت محمد سے ملنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہمارا یہ رشتہ ہے حضرت دائی حلیمہ سے. تو میں توجہ چاہوں گا اس بات پر, اس واقعے کی اہمیت پر, کہ وہ تمام افراد وہ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, لیکن ان کا تعلق, دور کا تعلق تھا حضرت دائی حلیمہ کے خاندان سے. تو مدینہ طیبہ کے در و دیوار گواہ ہیں کہ جب وہ مہمان مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے تو زمین و آسمان نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے جسم اتھر کی چادر اتار کر ان کے لیے بچھائی اور کہا کہ آپ کا میری رضائی والدہ محترمہ سے تعلق ہے, خاص دور کا صحیح, اس لیے یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس چادر پر تشریف فرما ہو جو چادر اللہ کا محبوب اپنے جسم اتھر پر ڈالتا ہے. یہ اخلاق کی اتنی بلند ترین مثال ہے جس کا کوئی جواب 1400 برس میں دنیا کی کوئی قوم, کوئی تہذیب اور تمدن کے ماننے والے نہیں دے پائے ہیں.
ليلة عيد وأنوار والأطراح بكل دار, ليلة عيد وأنوار والأطراح بكل دار, مسرور الدنيا وفرحان بمولد المختار, مسرور الدنيا وفرحان بمولد المختار. ليلة عيد وأنوار والأطراح بكل دار, ليلة عيد وأنوار والأطراح بكل دار, مسرور الدنيا وفرحان بمولد المختار, مسرور الدنيا وفرحان بمولد المختار.
تسطع أرجاء المعمورة وباتت نشوانة ومسرورة,
يا محمد يا محمد
سجل مولد آخر مرسل آيات البار المسطورة,
يا محمد يا محمد
فرحة وعمت كل العالم واستبشر بالهادي ونورة,
يا محمد يا محمد
هالبشرى على اللوح انكتبت وبعرش الخالق مذكورة,
يا محمد يا محمد
هالمرسل بالميلاد سجل صفحة أمجاد, هالمرسل بالميلاد سجل صفحة أمجاد, والكون تثبت بنيانه بمولد المختار, والكون تثبت بنيانه بمولد المختار.
ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار, ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار, مسرور الدنيا وفرحانة بمولد المختار,
ليلة فرح ما أحلاها وعيون الخالق ترعاها,
يا محمد يا محمد
أجمل ليلة تمر علينا وبألحان الحب عشناها,
يا محمد يا محمد
وعيون الفرقة محمد تتلامع وبنور الهادي تتباغى.
يا محمد يا محمد
موعد إن براض المحفل تتنانى البشرى ونتناغى.
يا محمد يا محمد
لما صار الميعاد جينا بفرحة وأعياد. لما صار الميعاد جينا بفرحة وأعياد شفنا عيون الحب سهران بمولد المختار. شفنا عيون الحب سهران بمولد المختار.
ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار. ليلة عيد وأنوار والأفراح بكل دار. مسرورة الدنيا وفرحان بمولد المختار. مسرورة الدنيا وفرحان بمولد المختار.
علامة طباطبائي رحمة الله عليه نے جو جہد بیان کی ہے کہ ہم قرآن نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لقب سے کیوں نوازا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو جہت ہیں. ایک جہت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لے کر کے آئے کہ اگر بشریت اس دین کو اختیار کر لے تو پوری دنیا, تمام لوگ, پورا عالم, ساری دنیا والے اس سے دنیاوی اور اخروی سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک جہت یہ ہے. اور دوسری جہت جو بیان کی انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو آثار حسنہ مرتب ہوئے اس لحاظ سے بھی وہ رحمت ہے عالمین کے لیے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے انسان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے جو بشریت کے حالات تھے اور بعثت کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ان کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعثت سے پہلے جو بشریت کا کے حالات تھے اور جو عالم تھا بشریت کا, کہ جو پستی اور ذوب و حالی تھی, کہ جس میں نہ عزت نفس تھی, نہ اعتماد نفس تھا, نہ کوئی انسانی اقدار تھے, لیکن ان کی بعثت کے بعد انسانیت نے جو عروج حاصل کیا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ رحمت تھے عالمین کے لیے.
لڑکیوں کو, بیٹیوں کو زندہ در غور کیا جاتا تھا, لیکن رحمت للعالمین کے آنے سے وہ تمام آج دنیا میں آپ دیکھیے بیٹیوں کی یعنی لڑکیوں کی عزت کی جاتی ہے, وہ انہی کے سبب سے ہے. کیونکہ اور یہ کہ جب یہ مبعوث پر رسالت ہوئے تو اگر ایک مطلب یہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کا کفارہ بھی دینا ہو تو ہمارے لیے ایک جو اول اسلام سے آج تک ہے کہ ایک کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر دیا جائے, تو اسلام نے یہ رحمت بھی دے دی کہ غلامی کو دنیا سے
ختم کیا.
تو یہ انہی کی رحمت ہے, اور یہ کہ اگر آج دنیا ہے بھی تو وہ انہی کے سبب سے ہے. سے رحمت للعالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آج تیزی کے ساتھ ترقی کی منزلوں کی طرف گامزن قافلے انسانی, گرچہ ظاہری ترقی کے زیوروں سے خود کو آراستہ کیے ایک دل فریب نظارہ پیش کر رہا ہے, اور انسانی ذہن کی کرشماتی صلاحیتوں کے بل پر داد تحسین حاصل کر کے خود میں مگن ہے. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو نہ جانے کتنے زخم ہیں جو اس انسانی قافلے کی زخمی روح میں پھیلتے جا رہے ہیں اور اسے ان کی خبر بھی نہیں ہے. جتنا جتنا علم و صنعت کی کرشمہ سازیاں انسانیت کو بام عروج پر پہنچا رہی ہیں, اتنا ہی انسانیت اخلاق و معنویت کے بحران میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے. دنیا کے تمام ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک آج سر جوڑے بیٹھے ہیں کہ اخلاقی اور معنوی بحران سے کیسے مقابلہ کیا جائے. ایسے میں ضرورت ہے کہ اس اخلاق کے پیکر کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے جس نے جاہلی رسموں اور خود ساختہ سماجی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس سماج کی تعمیر کر کے جینے کے لائق بنا دیا جو فتنہ و فساد, خرافات اور اوہام پرستی کی خاردار جھاڑیوں میں اپنا وجود کھو چکا تھا اور موجودہ معنویت کے بحران سے کہیں زیادہ بحران میں مبتلا تھا. جھلستے ہوئے بیابانوں، لقدق صحراؤں اور ریگزاروں میں رہنے والے نادان لوگوں کے درمیان اخلاق و معنویت کا نمونہ بن جانا اور انہی کے درمیان سے اخلاق و معنویت کے بے شمار نمونوں کو پیش کرنا کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاہلیت کی سرزمی کو قیصر و کسرا و روم کے لیے قابل رشک بنانے والی ذات کو قرآن کریم نے پوری کائنات کے لیے رحمت قرار دیا ہے اور اسے انسانیت کے لیے نمونے عمل بنایا ہے۔ کل اگر بدو عرب پیغمبر اسلام کی شخصیت سے حاصل ہونے والے دروس کے سرچشمے سے فیضیاب ہو کر انسانی اقدار پر مشتمل سماج کی تشکیل دے سکتے ہیں تو یقیناً آج بھی یہ پوری دنیا تعلیمات پیغمبر کی روشنی میں انسانیت کے مستقبل کے خطوط کو روشن کر سکتی ہے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تختلفوا فإن من قال قبلكم اختلفوا فهلكوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اختلاف نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے بھی جنہوں نے اختلاف کیا وہ ہلاک ہو گئے۔ تو آئیے رسول اسلام کو اور ان کی حدیث کو اسوہ عمل قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیں۔ اور اس سلسلے میں خود حضرت سے یہ فریاد کریں کہ اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔
ما امروز به عنوان مسلمان،
آج ہمیں مسلمان اور ایک انسان ہونے کے اعتبار سے پیغمبر اسلام کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ بنی نوع انسانی کی ایک فرد ہونے کے ناطے بھی ہمیں پیغمبر کے وجود کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم عالمین کے لیے رحمت تھے، نہ صرف مسلمین کے لیے۔ پوری انسانیت سرکار دو عالم کی برکتوں اور رحمتوں کی مرہون کرم ہے۔ رسالت الہی کے ناطے جو کچھ بھی اس ذات گرامی نے انسانیت کو عطا کیا ہے وہ آج ہمارے درمیان قرآن کریم کی صورت میں محفوظ ہے، ہم اس سے بخوبی فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے انسان کو راہ نجات دکھائی ہے، اسے فلاح و کامیابی کا راستہ دکھایا ہے، آپ نے انسان کو اس شاہراہ پر چلنے کی ہدایت دی ہے جس پر چلنے سے انسانی مشکلات دور ہو سکتی ہیں، اس کے دردوں کا علاج ہو سکتا ہے،
مشکلات بشر را از بین ببرد، دردها را درمان کند۔
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا صفی الله،
یا حبیبی، یا مصطفی، انت غرامی، یکلامی لآیامی۔
قال الحکیم فی کتابه الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ خداوند عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ رسول خدا کی سیرہ طیبہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔
یا رب المصطفیٰ،
امام علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی مرجعیت جو ہے وہ اسلامی فرق اور اسلامی مذاہب کے مسلمات میں سے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم روایات اہل سنت کی طرف نگاہ کریں تو مسند ابی علی کے اندر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منسوب ہے کہ آپ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مرجعیت علمی کے بارے میں فرماتے ہیں، ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب احد من البشر افقه من جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلام علیہ. اہل سنت کا عظیم ائمہ اربعہ میں سے امام مالک فرماتے ہیں کہ کائنات ارضی کے اندر امام صادق علیہ الصلات والسلام سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد الصادق، میں نے امام صادق علیہ الصلات والسلام سے بڑھ کر کسی فقیہ کو نہیں دیکھا اور کسی فقیہ کو نہیں پایا. آپ کی مرجعیت علمی کو ثابت کرنے کے لیے یہی مطلب کافی ہے کہ اسلام کے اندر جتنے فرقے موجود ہیں وہ پانچ فرقوں میں تقسیم ہوتا ہے: مذہب جعفری، مالکی، حنبلی، شافعی. یہ مذاہب خمسہ اسلام جو ہے ان کا جو ائمہ ہے، مذہب جعفری کا امام مؤسس خود حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن اہل سنت کے علماء اور مفکرین کا اتفاق نظر ہے اہل سنت کے دوسرے جو ائمہ اربعہ ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد رہے ہیں. اسی لیے کتاب الامام الصادق و مذاہب الاربعہ میں وہ آرام، وہ روایات، وہ انظار اور وہ افکار موجود ہیں کہ علماء اہل سنت نے، روات اہل سنت نے، ائمہ اہل سنت نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مرجعیت علمی کے بارے میں اقرار کیا ہے. راوی اہل سنت کا ہے، وہ یوں لکھتا ہے کہ میں مسجد کوفہ کے دروازے سے گزر رہا تھا، اتنے میں لوگ علمی مباحثے کے بعد مسجد سے باہر آ رہے تھے، میں نے گننا شروع کیا تو 900 نفر تک میں گن سکا، پھر اس کے بعد میں نہیں گن سکا. سب یہی کہہ رہے تھے حدثنی یا حدثنا جعفر بن محمد الصادق، یعنی سب امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایات نقل کرتے تھے. اب بھی اس دور میں بھی جتنے اسلامی علوم کے شعبے ہیں، کلام ہو، تفسیر ہو، فلسفہ ہو، حکمت ہو، ریاضی ہو، فقہ ہو، اصول ہو، حدیث ہو، تمام، حتی سائنس کا، فلکیات کا، تمام علوم کا برگش ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف. جابر بن نحیان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ علم فلکیات کا عظیم ماہر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو شاگرد رہا ہے. اسی طرح تفسیر میں، کلام میں، اصول میں، عقائد میں، فلسفہ میں، اسلامی علوم کا اگر تاریخچہ مطالعہ کرے تو معلوم ہوتا ہے تمام علوم کا محور، تمام علوم کا مرجع امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہیں.
یا رب المصطفیٰ
انسانیت کے کمال تک پہنچنے کے لیے جتنی ضرورت وحی اور بعثت انبیاء کی ہے، اتنی ہی ان کمال کے راستوں کی نشاندہی کرنے اور تعلیمات انبیاء کو باقی رکھنے کے لیے سلسلہ امامت کی ضرورت ہے. اسی لیے امامت کو امتداد نبوت کہا گیا ہے. پیغمبر اسلام کے تمام کارنامے جو آج ہم تک پہنچے ہیں، حوادث زمانہ کی نظر ہو گئے ہوتے اگر ہمارے ائمہ نے میراث نبوی کی اپنے تن من دھن سے حفاظت نہ کی ہوتی. یوں تو تعلیمات نبوی ہر دور میں حملوں کی زد پر رہی ہیں، لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جس طرح مختلف فرقے اسلام کے نام پر سامنے آئے اور جس طرح اسلامی خلافت کے نام پر بنی امیہ و بنی عباس کے مابین رسہ کشی رہی، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اسلام کی حقیقی تعلیمات کو امام صادق علیہ السلام کی پشت پناہی حاصل نہ ہوتی تو آج اس کی تقدیر کے بارے میں فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہوتا. چنانچہ مختلف اسلامی علوم کی موشگافی اور تعلیمات پیغمبر کو عام کرنے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ایک ایسا ممتاز کردار ہے جسے کبھی تاریخ بھلا نہیں سکتی، اور اس کا اعتراف صرف مکتب جعفری کے پروردہ علماء کو نہیں بلکہ دوسروں نے بھی
آپ کی عظمت اور اسلامی افکار کی ترویج میں آپ کے لاسانی کردار کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ جہاں شیخ مفید کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے جتنی روایات امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی ہیں اتنا کسی دوسرے امام سے نقل نہ کی، وہیں اہل سنت کے امام ابو حنیفہ کہتے دکھائی دیتے ہیں، ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد وانہ اعلم الامہ۔ ہمارا کروڑوں درود و سلام ہو اس شخصیت پر جس نے اپنے علمی کارناموں سے نہ صرف مکتب اہل بیت کی حفاظت کی بلکہ پوری امت مسلمہ اور پوری عالم انسانیت کے لیے علم و حکمت کے اتنے چراغ روشن کر دیے کہ انسانیت رہتے دم تک ان کی روشنی میں اپنے بہتر مستقبل کی طرف آگے بڑھتی رہے گی۔
مدح مولا کا ہمیں اتنا صلہ دے یا رب، تو ہمیں صاحب کردار بنا دے یا رب، ایک ہو جائیں مسلمان زمانے بھر کے، جتنے جھگڑے ہیں یہ آپس کے مٹا دے یا رب۔ اور الحمدللہ آج مسلمان، عالم اسلام کے مسلمین بیدار ہو رہے ہیں، اور وہ دن بھی دور نہیں کہ جب یہ امت مسلمہ متحد ہو کر آفتاب عالم تاب کی طرح عالمگیر ہوگی۔ علامہ اقبال اس سلسلے میں اس طرح سے اپنی امید کو ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اسی امید کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ اب وقت ودا ہے، ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله۔